الہی اور اللہ رب العزت کی کامل فرما بردار. یہ آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ، صفات کا اور خوبیوں کا خلاصہ یہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اس ماحول میں پیدا ہوئے جہاں بت پرستی تھی، شرک تھا، بلکہ آپ کے والد ایک بت خانے کے مجاور تھے جو شہر میں بنا ہوا تھا، اور آپ کا عقیدہ بھی وہی تھا اور آپ کا روزگار بھی وہی تھا، یعنی مالی منفعت بھی وہی ہو اور عقیدہ بھی وہی ہو تو مسائل اور زیادہ مشکل ہو جاتے ہیں، مشکلات وہاں اور بڑھ جاتی ہیں. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں آنکھ کھولی اور اللہ کریم کہتے ہیں لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور صاف اعلان کر دیا کہ میں ان تمام چیزوں سے برات کا اور بیزاری کا اعلان کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کمال ایمان یہ ہے، کمال ایمان یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے جو محبت ہو ماں باپ سے بھی زیادہ، اپنوں اہل عیال سے بھی زیادہ ہو، اپنی جان سے بھی زیادہ ہو، یہ کمال محبت ہے، یہ کمال ایمان ہے. تو اللہ کی ایسی محبت جو ہر چیز سے بالا تر ہو، آدمی کو اپنے آبا و اجداد سے محبت ہوتی ہے، والدین سے محبت ہوتی ہے، اولاد سے محبت ہوتی ہے، گھر سے محبت ہوتی ہے، کاروبار سے محبت ہوتی ہے، اپنی تجارت سے محبت ہوتی ہے، اور اللہ نے یہ فطرتاً دلوں میں ڈالی ہے. لیکن فرمایا یہ ساری محبتیں بجا، لیکن اللہ کی محبت سب سے بالا تر ہے، کہ جہاں ان دو محبتوں کے تقاضوں میں مقابلہ آ جائے تو فرما برداری اللہ کی، فرما برداری اللہ کی. اولاد سے محبت، مال سے محبت، تجارت سے محبت، گھر سے محبت، لیکن اللہ سے محبت سب سے بالا تر. کہیں ان کے محبتوں کے تقاضوں میں مقابلہ آئے تو یہ اللہ کی فرما برداری پہ کھڑا ہو، یہ اللہ کی فرما برداری پہ کھڑا ہو جائے. تو وہاں آنکھ کھولی، بڑا امتحان ہے، اور پھر وہاں سے اس ماحول سے اکیلے ہجرت کر رہے، اکیلے لیکن بڑے اطمینان کے ساتھ، بڑے سکون کے ساتھ. کیوں؟ بظاہر سب کچھ چھوڑ رہے لیکن ہاتھ میں سب سے بڑا سرمایہ ایمان ساتھ تھا، اس لیے مطمئن تھے. گھر چھوڑا، وطن چھوڑا، اپنوں کو چھوڑا، مانوس ماحول چھوڑا، اور زندگی کی سارے وسائل چھوڑے، لیکن بہت اطمینان کے ساتھ وہاں سے نکل رہے، اکیلے نکل رہے لیکن مطمئن. اس لیے مطمئن ہے کہ سب سے بڑی دولت ہاتھ میں ہے، ایمان. سب سے بڑا سرمایہ ہاتھ میں ہے، اللہ سے تعلق، اللہ کی سچی محبت. مصر پہنچے، وہاں بھی امتحان آ گیا، اور عزت کے ساتھ پھر وہاں سے نکلے، شام پہنچے. اب شام کا علاقہ سرسبز، نہریں، چشمے، لیکن اللہ کی طرف سے حکم آ گیا کہ یہاں بھی نہیں ٹھہرنا. اور ایسی وادی میں پڑاؤ ڈالنا ہے جہاں کوئی زرخیزی نہیں, جہاں چشمے نہریں کچھ نہیں ہیں, بیابان, سنگلاخ پہاڑے, پہاڑ, جہاں زراعت کھیتی کا نام و نشان نہیں, وہاں جانا. آدمی عام طور پہ اپنے لیے, اپنے بچوں کے لیے ایسی جگہ تلاش کرتا ہے جہاں زندگی کا سامان آسانی سے میسر ہو اور وافر ہو, وہاں کا انتخاب کرتا ہے. لیکن یہاں تو محبوب کی ہر ادا پر قربان, آ یہاں تو اپنی کچھ بھی نہیں, حکم کو بندگی, جیسے حکم آئے گا اسی کی فرما برداری ہے. تو اللہ کا حکم آیا کہ آپ پڑاؤ ڈالیں اس جگہ پر جہاں زراعت نہیں ہوتی. اہلیہ ساتھ ہے, معصوم سا بچہ بھی ہے, وہاں ٹھہرنے کے لیے چلے جاتے. اور جب وہاں ٹھہرے اور اللہ کا حکم تھا کہ تم انہیں ٹھہرا کے یہاں سے واپس چلے جاؤ, ساری کائنات ہی اس دنیا میں یہ تھی, اہلیہ تھی, ایک معصوم سا بچہ تھا, حکم مل رہا ہے اسے ان پہاڑوں میں چھوڑ کے چلو, جنہ آدم نہ آدم ذات نہ زندگی کا سامان, مشکیزے میں تھوڑا سا پانی, کچھ کھجوریں, کب تک چلیں گے؟ جب چھوڑ کے جانے لگے تو اہلیہ پوچھنے لگی, ہمیں یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جواب کوئی نہیں. پھر پوچھا, پھر جواب کوئی نہیں. تو اہلیہ کہنے لگی, اللہ امرک, اللہ نے تو آپ کو حکم نہیں دیا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سر ہلا کے جواب دیا, ہاں اللہ نے حکم دیا. سبحان اللہ, حضرت حاجرہ بھی اللہ پر ایسا اعتماد اور یقین اور بھروسہ رکھتی تھی, فوراً کہنے لگی, اگر اللہ کا حکم ہے تو اذن لا یضیعونی, پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے, پھر وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. کالے پہاڑ ہے, وادی ہے, کہیں دور تک انسانوں کا نام و نشان نہیں ہے, مشکیزے کا پانی کب تک چلے گا, کھجورے کب تک کام آئیں گی, اپنی دکھ تکلیف برداشت کرتا ہے, معصوم بچہ ہے. خاتون کہنے لگی, اذ اللہ یضیعو, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے. اللہ آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ, لیکن جس شخص کا جس قدر اس ذات سے ایمان اور یقین اور اعتماد ہوگا, ویسے ہی وہیں سے فیصلے آئیں گے, ویسے ہی وہاں سے معاملہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, اللہ کہتے ہیں, حدیث قدسی ہے, انا عند ظن عبدی بی, بندہ جیسے میرے ساتھ گمان رکھتا ہے ویسے میں اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں. بے یقینی سے مانگے گا, بے یقینی کا تعلق رکھے گا, نتائج بھی ویسے ہوں گے. اور اعتماد اور یقین کے ساتھ اللہ سے تعلق ہوگا تو اس کے ثمرات بھی ویسے ہوں. انا عند ظن عبدی بھی, بندہ کیسا گمان کرتا. تو اللہ کریم تو آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہیں, میرا اس ذات سے تعلق کس درجے کا ہے, اعتماد کا, یقین کا, بھروسے کا, وہ کس درجے کا ہے؟ ویسے اللہ کا یہ تعلق اعتماد بڑھانے کا ایک چھوٹا سا وظیفہ ہے, چھوٹا سا وظیفہ. 24 گھنٹے میں اگر 10 منٹ بھی اللہ سے اکیلے مانگنے کے لیے نکال لیں، 10-15 منٹ اکیلے بیٹھ، اس ذات سے نہیں مانگ، وقت بھی نہیں نکالتے، تعلق اتنا کمزور ہے، اعتماد اتنا کمزور ہوتا چل جا رہا ہے کہ یہاں مانگ کر کیا کرنا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اوقات 5-5 گھنٹے اللہ سے مانگا کرتے تھے، پتا تھا جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا. یہ اسباب و وسائل تو بس ایک تعلق ہے، اصل تو اس کے چاہنے سے ہونا ہے. اور مسلمانوں کی تو خاص خوبی تھی، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے ایمان والا. اس لیے مسلمانوں کی زندگی کا ایک معمول ہوتا تھا، جب بھی کوئی ازمائش، تکلیف، ناگواری، ضرورت پڑتی تو فوراً صلاۃ الحاجت پڑھا کرو. فوراً صدقہ دے دیا کرتے تھے، فوراً دعا کا ذریعہ استعمال کرتے تھے، پھر جا کے اسباب اختیار کرتے. اعتماد تھا اللہ کی ذات پہ، اور وہ اب بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر کچھ وقت روزانہ اکیلے اللہ سے مانگنے کا معمول ہو جائے، دل کی توجہ کے ساتھ، اور پھر انشاءاللہ اس مانگنے کے جب ثمرات آپ کو نظر آئیں گے آپ کا یقین بڑھے گا، اچھا اللہ بھی کر سکتا ہے، اچھا اس سے بھی مل سکتا ہے. جب اس کے ثمرات نظر آئیں گے تو آپ کا یقین کی پرواز بلند ہو جائے گی، اعتماد اور بڑھ جائے گا. تو خاتون کہنے لگی اذا لا یضیعنی، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. زہری نقشہ بالکل اس کے خلاف ہے، اسباب و وسائل کی زندگی کے کوئی نقشہ نہیں ہے وہاں، لیکن ایک یقین ہے کہ جس ذات کے حکم کی تعمیل ہو رہی ہے وہ ذات تو ہے نا، جس کا حکم مانا جا رہا ہے وہ تو ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے، یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے. آج اللہ کے حکم ماننے میں اس لیے مشکل ہوتی ہے کہ اس ذات پہ اعتماد اور یقین نہیں، یہ خیال آنے لگتا ہے کہ اگر اس کی مان لی تو کام کیسے چلے گا، کاروبار کیسے چلے گا، معیشت کیسے چلے گی، ملک کیسے چلے گا. اس لیے اس کی مانو یا نہ مانو، اسباب ضرور اختیار کرو، زندگی اس سے بنی ہوئی. یہ غلط ایمان، غلط یقین، غلط عقیدہ، غلط نظریہ. اور مسلمان یہ کہتا تھا کہ اس کی مانو اور اس کے ساتھ اسباب اختیار کرو، کرنے والا وہی ہے. اس کی ذات پہ اعتماد، اور سبحان اللہ جب اللہ کی ذات پہ اعتماد کیا. ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی اہلیہ اور بچے سے اوجل ہوئے، پہاڑ کے اوٹ میں کھڑے ہو کر قبلہ کی طرف رخ کر کے دعا کرنے لگے، اور دعا میں فرمان لگے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون. یہ دعا کی، اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو اس محترم گھر کے پاس ٹھہرا دیا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، اس کا پڑوس اس لیے دیا ہے کہ یہ نماز قائم کرنے والے، نماز پڑھنے والے نہیں، نماز قائم کرنے والے، نماز کے دائی بن جائیں، نماز کے محافظ بن جائیں، نماز کے نگرانی بن جائیں، نگران بن جائیں. ربنا لیقیم الصلاۃ. اگلی بات کی، دنیا میں جینا ہے تو معاش کی بھی ضرورت ہے. فرمایا فجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات. اے اللہ تو ان کے معاش کا بھی انتظام فرما دے، معاش کا بھی انتظام فرما دے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو بارے میں اللہ کہتے ہیں ولقد آتینا ابراہیم رشد، ہم نے انہیں بڑی سمجھ دی تھی، ہم نے انہیں بڑی سمجھ دی تھی، ان کی سمجھ بہت بڑھیا تھی کہ معاش بھی مانگا اولاد کے لیے، لیکن ترجیح کیا مانگی؟ اللہ کی بندگی مانگی، اللہ کی فرما برداری مانگی، اللہ کی عبادت مانگی. تو ماں باپ کی دانش مندی اور سمجھداری یہی ہوتی ہے کہ اولاد کے لیے جب بھی معاش اور معیشت کا فیصلہ کرے تو اس کے اندر پہلی ترجیح ہو کہ ان کی دینداری کا کیا ہوگا، وہ اللہ کی فرما برداری میں کہاں کھڑے ہیں. پہلی ترجیح اللہ کی بندگی ہو. اور وہ معاش کا ایسا فیصلہ، انہی کی دنیاوی زندگی سنوارنے کا ایسا فیصلہ جس میں ان کی ایمان اور دین خطرے میں ہے، یہ نادانی ہے، یہ کم عقلی ہے، اور یہ اولاد کے حق تلفی ہے، یہ اولاد کے ساتھ ناانصافی اور ظلم ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، نبی کی دعا پیغام ہوا کرتی، نبی کی دعا نصیحت ہوا کرتی، نبی کا دعا ہدایت ہوا کرتی ہے کہ تمہارے لیے رہنمائی ہے کہ تم اللہ سے جب مانگو تو پہلے کیا مانگو اور کیسے مانگو اور کیا مانگو. تو اولاد کے لیے، اپنے لیے معاش بھی مانگے، رزق بھی مانگے، لیکن ترجیح کیا؟ اے اللہ اپنی فرما برداری نصیب فرما، اپنی بندگی نصیب فرما. ادھر اس اہلیہ کا ایمان اور یقین اور بھروسہ، ادھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا رنگ لاتی. اب پانی بھی ختم ہو گیا، کھجوری بھی ختم ہو گئی، اب یہ خاتون اپنی پیاس، اپنے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے دیکھتی ہے پہاڑیوں پہ چڑھ کر کہیں کوئی قافلہ نظر آئے، کوئی قافلہ جا رہا. سبحان اللہ. اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے اور یقین ہے، لیکن سستی نہیں، کاہلی نہیں. جو تم سے اسباب اختیار کرنا بن سکتے ہیں انہیں ضرور اختیار کر. یقین کیسا، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کیسا، لیکن ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے نہیں، سستی نہیں، کاہلی نہیں، کم ہمتی نہیں، بھروسہ پورا ہے، یقین پورا ہے، لیکن کوشش بھی ہے. اب ایک پہاڑی پہ جاتی ہے، نظر نہیں آتی، پھر دوسری پہاڑی پہ جاتی ہے، درمیان کا جو حصہ ہے وہاں سے بچہ نظر نہیں آتا تو دوڑ لگاتی اور مروہ پہ پہنچتی. اللہ آپ کو اپنے بارگاہ میں حاضری کی توفیق سعادت نصیب فرما دے. ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی کا فاصلہ کوئی تھوڑا نہیں ہے. اور وہ خاتون ایسی بے قرار تھی، ایسی بے قرار تھی کہ سات چکر یوں دوڑ کے لگاتی، ایک پہاڑی سے دوسری پہاڑی، دوسری پہاڑی سے پھر پہلی پہاڑی، پھر دوسری پہاڑی. سات چکر لگا دیا، صفا مروہ پھر صفا پھر مروہ، اور جب آخری موقع پہ جب مروہ پہ پہنچتی ہیں تو انہیں کچھ حرکت نظر آتی ہے اپنے بچے کے پاس، اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں، اور اس خاتون کا اللہ کی ذات پر اعتماد اور بھروسہ، اس کا رنگ نظر آتا ہے، اور اللہ رب العزت وہاں سے چشمہ جاری فرما دیتے ہیں، اور ایسا چشمہ جاری فرماتے ہیں نہ اس پانی میں کمی آتی ہے اور نہ وہ پانی ختم ہوتا ہے، اس پانی میں اللہ نے غذا بھی رکھ دی، شفا بھی رکھ دیا، اجر بھی رکھ دیا، برکت بھی رکھ دی، غذا بھی رکھ دی، شفا بھی رکھ دی، اجر بھی رکھ دیا، برکت بھی رکھ دی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے ما زمزم لما شرب له، زمزم کا پانی ہر اس مقصد کے لیے پیا جا سکتا ہے جس کی ضرورت ہو، اللہ اس کے اندر وہی تاثیر ڈال دیں، غذا بھی ہے، شفا بھی ہے، پینے کا اجر بھی ہے، برکت بھی ہے، اللہ بہت بڑے ہیں، اور آج بھی اپنی قدرت کے ساتھ ہے، آج بھی وہ ذات اپنی پوری قدرت کے ساتھ ہے، لیکن یقین رکھیں اس پر، اعتماد کریں اس پر، اس پر بھروسہ بڑھائیں، اس پر اعتماد بڑھائیں، جن ایمان والوں کے بارے میں اللہ نے بشارت دی ہے نا کہ یہ ایمان والے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے ایمان والے ہیں، تو ان کی چند صفات کا ذکر فرمایا، ان چند صفات میں ایک ان کی خاص خوبی کیا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں، انما المؤمنون اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ایک خوبی یہ ہے، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا، قرآن سنتے ایمان بڑھتا ہے، تیسری خوبی یہ ہے کہ اللہ کی ذات پہ اعتماد یقین ہے، بھروسہ بہت ہے، چوتھی خوبی یہ کہ نماز بہت بڑھیا ہے، پانچویں خوبی یہ ہے کہ اللہ کا دیے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے، فرما اولئک هم المؤمنون حقا، یہ سچے ایمان والے، یہ سچے ایمان والے، تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ بڑھائیے، یقین بڑھائیے، اعتماد بڑھائیے، پھر اس کے ثمرات دیکھیے، پھر اس کے ثمرات دیکھیے، اس خاتون نے محنت نہیں چھوڑی، جو اس سے بن پاتا تھا اس میں کوتاہی نہیں کی، دوڑی، لیکن اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور یقین، یہی فرق ہوتا ہے، جب آدمی کو اللہ کی ذات پر بھروسہ سچا ہوتا ہے اور اللہ کی ذات پہ اعتماد سچا ہوتا ہے تو اسباب و وسائل جب اختیار کرتا ہے تو ان اسباب و وسائل میں اللہ کو ناراض نہیں کرتا، ان اسباب و وسائل میں شریعت کی حدود کا خیال رکھتا ہے، ان اسباب و وسائل کے اختیار کرنے میں اللہ کا بھی حکم نہیں توڑتا، کیونکہ اسے پتا ہے بھروسہ تو اللہ پہ کرنا ہے، معاملہ تو اس نے حل کرنا ہے، اور جب اللہ کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہوتا، کمزور ہو جاتا ہے، تو پھر اسباب و وسائل اختیار کرنے میں کوتاہی کرتا ہے، پھر اسباب و وسائل اختیار کرنے میں اللہ کو ناراض کرتا ہے، شریعت کے حدود کا لحاظ اور خیال نہیں رکھتا، اس لیے کہ اس کا اعتماد اللہ کی ذات پہ کمزور ہے، اسباب و وسائل پہ زیادہ ہے، کہ اس سے ہوگا، تو وہ خاتون اللہ کی ذات پہ اعتماد، اور اسی اعتماد کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا, اور پھر اللہ رب العزت نے وہ منظر دکھایا, اور اللہ رب العزت کو اس کا وہ عمل اتنا پسند آیا, فرمایا کوئی کتنا ہی بزرگ کیوں نہ ہو اور کتنا ہی دنیاوی لحاظ سے بڑی شخصیت کیوں نہ ہو, اگر ہمارے گھر پہ آئے گا اور حج کرنے آئے گا اور عمرہ کرنا آئے گا, جب تک اس خاتون کے اس عمل کی نقل نہیں اتارے گا اس وقت تک اس کا حج عمرہ قبول نہیں ہوگا, سعی کرنی پڑے گی, سعی کرنی پڑے گی. یہ عمل کرنا پڑے گا. تو اللہ نے اس عمل کو قیامت تک زندہ کر دیا اور زندہ رکھا. تو یہ اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے, یہ اللہ کی ذات پہ یقین ہے. اور اللہ کی محبت میں اس کی فرما برداری, دیکھنا ابراہیم علیہ السلام کہ اس کی محبت میں ایسی فرما برداری کہ اپنی پوری دنیاوی جو کائنات تھی, بیوی اور بیٹا, اسے وہاں جنگل میں چھوڑ کے آ رہا ہے. سب کچھ تو وہی تھا, تو یہ اللہ کا حکم ہے. اور اس موسم حج میں سبحان اللہ, قدم قدم پہ جو منظر سامنے آتا ہے, قدم قدم پہ جو سبق ملتا ہے کہ اللہ کی حکم کی تعمیل یوں کرو کہ تمہاری نظر مادی منافع پہ نہ ہو, مادی منفعت پہ نہ ہو, بس تمہاری سب سے بڑی سعادت کیا ہے کہ تم اللہ کے حکم پورا کرنے والے. اس موسم میں یہ قدم قدم پہ یہ بات نظر آتا ہے. صفائی, نظافت کتنی بڑی چیز ہے, انسان کی طبیعت بھی پسند کرتی. لیکن حج کے دنوں میں جب احرام باندھتا ہے تو کیا ہوتا ہے, اب ناخون نہیں کاٹ, اب بال نہیں بنانے, اب کپڑے نہیں پہننے, اب زیب و زینت اختیار نہیں کرنی. اب یہ کیا ہے, یہ ہے اللہ کے حکم کی تعمیل. بس جیسے وہ کہہ رہے ہیں بندے کا کام ہے اس کی اطاعت کرنا. عقل میں کیا آ رہا ہے, اس کا عقل اسے کیا مصلحت سمجھا رہا ہے, مادی لحاظ سے اس میں کتنا نفع نقصان, اس سے بالا تر ہو کر یہ سوچے کہ بس اللہ کے حکم کی تعمیل کرنی ہے. اور اللہ کی شان ہے کہ جب بیت اللہ پہنچتا ہے اور ایک بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب 1,00,000, 1,00,000 نمازوں کا ثواب, لیکن 8ویں ذی‌الحجہ کو اس سے کہا جاتا ہے کہ اب نماز یہاں نہیں پڑھنی, اب خیمے جنگل میں لگا دے. اور اس جنگل میں خیمے لگانے پہ کتنا خرچ ہے مادی لحاظ سے, 1,000,000 روپے, اور وہاں کرنا کچھ نہیں سوائے 5 نمازیں پڑھنی. تو وہی 5 نمازیں بیت اللہ میں پڑھ لیتے, اگر مادی لحاظ سے دیکھیں تو ہوٹلز وہاں موجود ہیں, سہولت وہاں موجود ہے, ان 5 نمازوں کے لیے اس جنگل میں خیمے لگانے ہیں. تو اس موسم حج میں یہ سبق ملتا ہے, یہ تعلیم ملتی ہے, یہ تعلیم ملتی ہے کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جس کے پیش نظر صرف اللہ کے حکم کی اتباع ہے, وہ نفع نقصان نہیں دیکھتا, وہ مصلحتیں نہیں ڈھونڈتا. ورنہ اس آٹھویں تاریخ میں کیا ہے؟ اور کوئی آدمی اگر یہ سوچ لے کہ میں تو بیت اللہ ہی میں نماز پڑھوں گا, منا میں جا کے نماز نہیں پڑھوں گا, نماز ہی پڑھنی ہے نا, تو آج اسے بیت اللہ میں وہ ثواب نہیں ملے گا جو جنگل میں ان خیموں پہ ثواب ملے گا. اس لیے کہ اللہ کا حکم آج کا ہے, آج اللہ کا حکم ہے اس جنگل میں رہنا, تو کسی چیز میں کچھ نہیں رکھا, جو رکھا ہے اللہ کے حکم کی عظمت میں رکھا, اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکھا. اگر اس حکم کی تعمیل ہو گئی تو اس جنگل کی عبادت بیت اللہ کی مطاف سے زیادہ بڑھیا. اس جنگل میں وقت گزارنا, اس میدان میں وقت گزارنا بیت اللہ کے سامنے وقت گزارنے سے زیادہ بڑھیا, اس لیے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو رہی. یہ سبق ملتا ہے. اور پھر وہاں ٹھہرے نہیں ابھی پورے طور پہ, وہاں سے چلا دیا عرفات چلے جاتے. اب دن بھر وہاں عبادت میں رہے, دعاؤں میں رہے, اب رات آرام کرنے کا جی چاہ رہا, فرمانی رات یہاں نہیں ٹھہرنا, یہاں سے نکلو, رات کہیں اور گزارو. اب ساری زندگی نماز کا اہتمام ہے اور نماز وقت پہ پڑھتا ہے, لیکن یہاں یہ کہہ دیا کہ اس بڑے دن کے اندر اور اس بڑے عمل میں تم نے نماز نہیں پڑھی, آج مغرب نہیں پڑھنی, اور اس مغرب کو پڑھنا ہے عشاء کے ساتھ, اور پڑھنے بھی یہاں نہیں, پڑھنے بھی اس جگہ پر مزدلفہ میں. اللہ کی شان, نہ وقت میں کچھ رکھا ہے, نہ نماز میں کچھ رکھا ہے, سب کچھ کس میں رکھا ہے؟ اللہ کے حکم میں رکھا. ساری زندگی اس نے وقت پہ نماز پڑھی ہے, قضا نہ ہو, نماز نہ چھوٹے, لیکن آج کہہ دیا مغرب نہیں پڑھنی اپنے وقت میں. بتا دیا, اسلام سمجھایا جا رہا ہے, اسلام کی روح سمجھائی جا رہی ہے کہ مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے حکم کا بندہ ہوتا ہے, جہاں اس کا حکم آیا سر رکھ دیا, سر خم تسلیم, جیسا بھی حکم آئے. وہاں سے چلا دیا, اب مزدلفہ پہنچے, صبح وہاں سے پھر چلا دیا. تو اس پورے سفر میں ہے کیا؟ یہاں ٹھہر جاؤ, یہاں سے چل پڑو, وہاں ٹھہر جاؤ, وہاں سے چل پڑو. اور مادی نفع دیکھیں تو دیکھیں کہ یہاں پر اربوں روپے کا خرچہ, یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ساری باتیں. آج بہت سارے لوگوں کو اللہ کے بعض احکامات اس لیے سمجھ میں نہیں آتے کہ آواز اٹھتی ہے کہ اس سے تو معیشت کا نقصان ہو جائے گا. اس سے تو معاش کا نقصان ہو جائے گا, اس میں تو اتنی بڑی دولت ضائع ہو جائے گی. یہ وہ نادان ہیں جو اسلام کی روح ہی نہیں سمجھتے. اس موسم کی تو سارے احکامات اور افعال اور ساری مقامات پہ یہی تو سمجھ سبق دیا جا رہا ہے کہ مسلمان تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے, وہ مادی منفعت نہیں دیکھتا. لیکن آج عقل پرستی ایسی ہے, مادہ پرستی ایسی ہے,
عقل پرستی ایسی ہے، مادہ پرستی ایسی ہے کہ ہر چیز میں عقل کی غذا ڈھونڈی جاتی ہے، مادی منفعت دیکھی جاتی ہے، اور اگر وہ سمجھ بھی نہ آئے تو وہ حکم بھی اسلام کا سمجھ بھی نہیں آتا. اگر وہ اس کی عقل میں نہ آئے اور اس کا کوئی مادی فائدہ سمجھ میں نہ آئے تو اسے اللہ کا حکم بھی سمجھ بھی نہیں آتا. تو اسی طرح مسلمان جب وہاں حج کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لباس نہیں پہنے ہوتے، بال نہیں کاٹ رہے ہوتے، ناخون نہیں کاٹ رہے ہوتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اس وقت اللہ کی فرما برداری کے نمونہ بنے ہوتے ہیں اور اللہ کی اطاعت کی مثال بنی ہوئی ہوتی ہیں. اطراف عالم میں رہنے والے مسلمان اگر ان حجاج کی اس میں نقل کر لیں گے کہ وہ عشرہ ذی الحجہ سے پہلے اپنے بال منڈوا لیں، اپنے بال صاف کروا لیں، اپنے جسم کے زائد بال صاف کروا لیں، ناخون کٹوا لیں، اور اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر یہ چیزیں نہ کٹوائیں اور ان کی مشاہبت اختیار کریں، تو اللہ رب العزت جو رحمت کی بارش ان پہ فرما رہے ہیں اطراف عالم میں رہنے والے مسلمانوں کو اسے محروم نہیں فرمائیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے فرما برداری کی مثال بنی ہوئی. تو اس عشرہ ذی الحجہ میں جو ان کی نقالی کر لے گا اللہ اپنی رحمت سے انہیں بھی محروم نہیں کرے. تو یہ مبارک موسم آ رہا ہے جس میں حج کے افعال ادا کیے جاتے ہیں، حج کے اعمال ادا ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان نہیں جا سکے، اللہ رب العزت اس کے نہ جانے میں کیا اسے محروم کر دیں گے؟ کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، اس کے پاس وسائل نہیں تھے، یہ وہاں پہنچ نہیں پاتا، لیکن حسرت اس کے اندر ہے، چاہت ہے، نہیں جا پایا، تو کیا صرف نہ جانے کی وجہ سے اللہ اسے محروم کر دیں گے؟ نہ نہ، اللہ کی رحمت سے یہ بات بعید ہے، محروم نہیں فرمائیں گے. اگر ان کی شکل اختیار کر لے گا، ان کی مشابہت اختیار کر لے گا، اللہ انہیں بھی وہ عطا فرما دیں گے، وہ اجر و ثواب عطا فرما دیں گے. اور پھر ان دنوں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص فضیلت فرمائی کہ رمضان کے دن رات کے بعد جو سب سے زیادہ فضیلت والے دن ہیں، سب سے زیادہ فضیلت والے جو رات دن ہیں وہ یہ عشرہ ذی الحجہ، والفجر ولیال عشر، یہ سب سے زیادہ فضیلت والے، اس کی راتیں عبادت کی، اس کے دن روزوں کے، جس قدر ہو سکے مشابہت اختیار کی جائے، اس سے پہلے آدمی تیاری کر لے، اس سے پہلے اپنے جسم کے زائد بال صاف کر لے، بال بنوا لے، ناخون کٹوا لے، لیکن ان دنوں میں اس کی کوشش ہو کہ نبی کی سنت پہ عمل کرے اور کچھ نہ کچھ عبادت میں اضافہ ہو، کچھ نہ کچھ ان دنوں میں عبادت میں اضافہ ہو. فضیلت کے دن رات ہے، اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، اللہ کے ہاں کے عطا نوادشات کا سلسلہ جاری ہو جاتا ہے. تو میں کیوں محروم ہوں؟ تو کچھ نہ کچھ معمولات میں اضافہ ہونے لگا، نوافل میں اضافہ ہونے لگا، تلاوت میں اضافہ ہونے لگا، اور کم از کم درجہ میرے عزیزو یہ ہوتا ہے کہ غفلتیں ہو جاتی ہیں، کچھ گناہ ہو جاتے ہیں، کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن یہ عشرہ ذی الحجہ میں اس انداز سے احتیاط سے گزاروں گا کہ انشاءاللہ اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی، کم از کم درجہ یہ. اس لیے کہ جہاں مسجد کی عبادت بڑھیا ہوتی ہے، بیت اللہ کی عبادت بڑھیا ہوتی ہے، اور مخصوص ایام میں عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے، اسی طرح میرے عزیزو ایسے مواقع پہ اللہ کی نافرمانی اس کی برائی بھی بڑھ جاتی ہے، اس کی برائی بھی بڑھ جاتی ہے. تو کثرت سے عبادت نہ کر پایا تو کم از کم درجہ یہ کہ اس میں تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے، کوئی اللہ کا حکم ٹوٹنے نہ پائے، کوئی گناہ نہ ہو. اور دوسرا اس میں عمل یہ ہے کہ عرفہ کا دن جو ہے وہ روزے کا دن ہے، اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ دو روزے رکھے جائیں جیسے محرم میں رکھے جاتے ہیں 9, 10 یا 10, 11. یہاں تو آپ اکیلا روزہ بھی رکھ سکتے ہیں، اکیلا روزہ بھی. اور اس کی فضیلت ہے کہ ایک سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، صغائر معاف ہوتے ہیں، اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. وہ رات بڑی عبادت کی ہے، تو اپنی عبادت کا شوق دکھائیں اللہ کو، اپنی اللہ کو نیکیوں کا شوق دکھائیں. کہ جو موسم عبادت کا آ رہا ہے، ہمارے گھر کے اندر بھی اس کا عبادت کا ماحول نظر آ رہا ہے، ہماری عورتوں کے اندر بھی، ہمارے بچوں کے اندر بھی، ہماری زندگیوں کے اندر بھی وہ نظر آئے کہ ہاں عبادت کے، فضیلت کے، اللہ کی طرف سے نوازشات کے یہ دن ہیں، اور الحمدللہ ہم اس کے قدردان ہیں. تو عبادت کی کثرت ہو، عبادت کا اہتمام ہو. پھر حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک بڑا عمل ہے قربانی کا، بڑی عمل ہے قربانی کا. انشاءاللہ اگلے اتوار کو اس موضوع پہ تھوڑی سی بات ہوگی. اللہ رب العزت عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک نگاہ ہے پھر انشاءاللہ دعا کر. خلیل احمد کاشف، سعید احمد عبد المجید، محمد ضیاء اللہ خان. جی بھائی آپ نے بچی سے پوچھ لیا، بچی نے اجازت دے دی؟ مجھے اجازت ہے. ماشاء اللہ. عادل شاہ، عادل شاہ، ضیاء اللہ خان، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال عليه الصلاة والسلام فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولودة فإني مكاث بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النكاح بركة أيسره مونة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. بھائی خلیل احمد، میں نے آپ کا نکاح عائشہ سعید کے ساتھ بابا کالا جناب بھائی سعید احمد صاحب، بشہر جناب بھائی محمد ضیاء اللہ صاحب، بھائی عادل شاہ صاحب، بھائی وز طلائی زیورات کے سیٹ کی صورت میں اور ساتھ مبلغ جن کی قیمت 200,000 روپے ہے اس کے عوض میں کر دیا، آپ نے قبول کر لیا؟ جی جی، اللہ بہت قبول فرما. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله، اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم آئنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يا أرحم الراحمين اسنكاك وابني بارگاہ میں قبول فرما لے، اسے ایمان اخلاق کی ترقی کا ذریعہ بنا، بہمی محبتیں خوشیاں عطا فرما، عزتیں سعادتیں عطا فرما، پورے دین پہ چلنا آسان فرما، گناہوں کی گندگیوں سے محفوظ فرما، حلال زندگی کا سکون عطا فرما، رزق میں صحت میں جوانی میں برکت عطا فرما، اپنے فضل سے اس حلال کی برکت سے ہر قسم کے حرام سے محفوظ فرما. مولا کریم تمام حاضرین حاضرات سامعین سامعات کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو ختم فرما، ہر ماں باپ کو اپنے بچے بچیوں میں خوشیاں نصیب فرما، اپنے فضل سے بچے بچیوں کی تعلیم تربیت زندگی کے صحیح فیصلے کرنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے فضل سے ماں باپ کے لیے اپنی بچیوں کی ذمہ داری ادا کرنا آسان فرما، گھر میں بیٹھی بچیوں کے لیے مولا کریم نیک سارے رشتوں کا انتظام فرما، جو بچیاں گھروں میں جا چکی ہیں ان کے گھروں کو محبت اور تقوی سے آباد فرما، مولا کریم گھروں میں اعتماد کی اور محبتوں کی زندگی عطا فرما، گھروں کے اندر ٹوٹ پھوٹ سے انتشار سے باہمی اختلاف سے گھروں کو محفوظ فرما، گھروں میں اپنے نبی کا دین زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما. مولا کریم ہمیں اپنے خوشی غمیوں میں اپنی نبی کے طور طریقے زندہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں کی گندگیوں سے بے حیائی کے فتنوں سے رسم و رواج کے خرافات سے محفوظ فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما، ہمارے شہر پہ رحم فرما، ہمارے ملک پہ رحم فرما. یا نیکی کی اور خیر کی اور تعمیر کی جتنی قوتیں ہیں انہیں غلبہ نصیب فرما، شر کی اور برائی کی اور تخریب کی جتنی طاقتیں ہیں مولا کریم انہیں نیست و نابود فرما. دنیا بھر کے مظلوم مسلمانوں کی مولا کریم مدد اور نصرت فرما، مسلمانوں کو ایمان اسلام پر باہمی اتفاق نصیب فرما، نفرتوں کی جتنی شکلیں ہیں اہل اسلام کو اس سے محفوظ فرما، دین کی جتنی خدمت شکلیں تیرے ہاں مقبول ہیں سبھی کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی مدد اور نصرت فرما. اے مولا کریم اہل اسلام کو نیک صالح قیادت نصیب فرما، ظالموں سے اور بے دینوں سے اور جہلا سے اس امت کو نجات نصیب فرما. یا ارحم الراحمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين برحمتك يا رب.